الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال عز وجل قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وقال عز وجل الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَذَهُ بِهِ آخَرِينَ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. محترم حضرات و معزز خواتین، ان خطبات جمعہ میں جو اصل ذمہ داری ہے نائب رسول کی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ہے تذکیر اور یاد دہانی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی بات کا حکم دیا گیا، فذکر انما انت مذکر. اے نبی، آپ یاد دہانی کروائیے، آپ بنیادی طور پر ہیں ہی یاد دہانی کروانے والے. فذکر ان نفعات ذکر، آپ یاد دہانی کروائیے اور یاد دہانی کروانا فائدہ پہنچائے گا. سورہ زاریات میں فرمایا فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین، یقیناً آپ یاد دہانی کروائیے اور یاد دہانی کروانا اہل ایمان کو فائدہ پہنچاتا. اب سوال یہ ہے کن چیزوں کی یاد دہانی. سب سے پہلے تو اس یاد دہانی کے اس عمل کو سمجھیے کہ یہ دنیا کی زندگی در حقیقت ایک آزمائش کی جگہ ہے، امتحان گاہ، ایگزامینیشن ہال، اور اس کا میکسیمم ٹائم پیریڈ دنیاوی اعتبار سے وہ موت ہے، جو ہر انسان کی مختلف ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو دنیا میں آزمائش کے لیے ٹائم پیریڈ دیا ہے، وقت دیا ہے، وہ سب کا مختلف ہے. لہذا انشاءاللہ تذکیر و یاد دہانی کے حوالے سے آج جو اصل موضوع ہے وہ موت کی یاد دہانی. انشاءاللہ اختتام پر اس دنیا کی زندگی میں کرنے کے جو سب سے بہترین کام ہے، ایگزامینیشن ہال میں جو سب سے زیادہ اسکورنگ والا کوشچن ہوتا ہے نا، وہ بھی تو امپورٹنٹ ہوتا ہے. لہذا سب سے بہترین کرنے کا کام دعوت اللہ، دعوت رجوع الی القرآن، اس امت کی بگڑی کو بنانے کے لیے دعوت کا کام، اس کی اہمیت کیا ہے، اور انشاءاللہ انجمن خدام القرآن اس حوالے سے کیا خدمت انجام دے رہی ہے، اس کا ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھنا. سب سے پہلے تذکیر و یاد دہانی کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے کہ دنیا کی زندگی کیونکہ آزمائش کی جگہ ہے، ہم بھول جاتے ہیں. نسیان یہ انسانی کمزوریوں میں سے ایک ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے. اسی طرح سورہ بقرہ کے آخر میں فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے اللہ، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے، چوک ہو جائے، تو ہمارا مواخذہ نہ کیجیے. یہ اصل میں دعا اس لیے سکھائی گئی ہے کہ دنیا میں بھول چوک نسیان یہ انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ. لیکن شیطان کا جو اصل ہدف ہے وہ بھی ذہن میں رہے، جو ہمارا اصل دشمن ہے، کہ وہ ہمیں اپنے اصل ہدف سے، اصل ٹارگٹ سے، اصل منزل سے دور کر دیتا. لہذا بہت ضروری ہے کہ جمعے کی اس عظیم اجتماع میں یاد دہانی کی جو اصل فریضہ ہے، جو سنت ہے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کو انجام دیا جائے. لہذا بحمد تعالیٰ یہاں پر کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن حکیم کے ذریعے سے یاد دہانی کروائی جائے. میں نے چند آیات کریمہ قرآن حکیم کی پڑھی ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 185، یہ موضوع قرآن حکیم میں دو مرتبہ آیا، لیکن یہ 185 آیت ذرا زیادہ طویل بھی ہے، کمپریہنسو بھی ہے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. پہلی حقیقت جو ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یا ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن دیے جائیں. گویا دنیا امتحان گاہ ہے، تو نتیجہ ریزلٹ ڈے، دا ڈے آف ججمنٹ، وہ قیامت کا دن ہوگا. اور اس دن فیصلہ کن شے کیا ہے؟ فَمَنْ زُخْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جو کوئی بھی بچا لیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان، جو درحقیقت نظر آ رہا ہے نہیں. ایک شے جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہو اور آپ سے کہا جائے یہ نہیں ہے، تو انسان مانتا نہیں ہے، اتنی آسانی سے نہیں مانتا. لیکن بہرحال قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ یہ دھوکہ ہے. متاع الغرور، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. اقبال نے اسی کو استعمال کیا. بہرحال سمجھداری یہی ہے کہ ہر جمعے کم از کم ان باتوں کی یاد دہانی کروائی جائے. اہم ترین حقیقت اس کائنات کی ہے کہ اس کائنات کا رب اللہ سبحانہ وتعالی ہے. اس بات کی یاد دہانی کروانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں. ہم اس کو رب سمجھ لیتے ہیں جس کے ہاتھ میں کچھ اختیارات دیکھتے ہیں، کچھ فائدہ دیکھتے ہیں، اس کو رب سمجھنے لگتے ہیں، اس کی چاپلوسی کرنے لگتے ہیں. اس کے بہرحال رب تو اللہ سبحانہ وتعالی ہے، مالک وہ ہے. جب رب کو مالک مان لیا تو پھر اسی کی رضا کے لیے انسان سارے عمل کرتا ہے. یہ پچھلی مرتبہ کی گفتگو کا موضوع ہے کہ ایک بڑی باوقار شخصیت وجود میں آتی ہے جو رب کو رب مان لے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. رب کو رب مان لے، اگر اس کو مالک مان لے، تو پھر ایک بڑی باوقار شخصیت وجود میں آئے گی، جو بہرحال دنیاوی جو معبود جھوٹے معبود ہیں ان کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکائے گا. دوسری حقیقت جس کو اپنے ذہن میں ہمیں ہر وقت رکھنا چاہیے کہ اس رب نے ہمیں ایک مقصد دے کر دنیا میں بھیجا ہے. ہم با مقصد دنیا میں آئے، اس مقصد کو بھول گئے تو بس شیطان کا کام مکمل ہو گیا. اور وہ مقصد ہے دنیا کی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کے جذبے سے اطاعت کرنا، جس کو ہم عام اصطلاح میں عبادت کہتے ہیں، جو قرآن حکیم کا ایک اہم ترین آیت مبارکہ سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 56 میں انسان کا مقصد تخلیق متعین کیا گیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے. لہذا جو لوگ بھول جائیں کہ ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا، تو وہ جانوروں کے مانند ہیں. اولائک کل انعام بل ہم اضل اولائک ہم الغافلون. رب کائنات نے چارج لگایا ان پر کہ وہ جانوروں کے مانند ہیں، کہ ان کے دل تو ہیں دل سے غور نہیں کرتے، آنکھیں ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہی نہیں، کان ہیں کانوں سے سنتے ہی نہیں. یہ ساری صلاحیتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی، اپنے مقصد تخلیق بھول چکے ہیں. کوئی یاد بھی دلاتا ہے تو یاد دہانی ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہی نہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک بہرا ہو اور وہ آپ کی طرح متوجہ نہ ہو رہا ہو. ایک بہرا وہ ہے جو ٹھیک ہے کان سے سنتا تو نہیں ہے، لیکن غور سے آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ کمیونیکیشن کے لیے بولتے ہاتھ اگر آپ نے سنا ہو تو کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن ہوتی ہے. بڑی فاسٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے بہروں کی اور جو گونگے ہوتے ہیں ان کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے بڑی فاسٹ ہوتی ہے، زبان سے نہیں وہ ہاتھوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کی ایک لینگویج ہوتی ہے. لیکن ایسا بہرا جو آپ کی طرف دیکھ ہی نہ رہا ہو، توجہ نہیں کر رہا ہو، اس کو آپ کتنا ہی سمجھا لیں، بھینس کے آگے بین بجانا بالکل بیکار ہوتا. تو بہرحال یاد دہانی تذکیر اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے جو متوجہ ہو، جو غور سے سنے. اور دوسری حقیقت جس طرح توجہ رہنی چاہیے کہ ہم دنیا میں بھیجے گئے جانور نہیں ہیں، جانوروں کا اپنا کوئی مقصد تخلیق نہیں ہے، وہ سرو کرنے کے لیے آئے ہیں دنیا میں، انسان کے لیے پیدا کیے گئے. بلکہ اگر قرآن حکیم کی آیت کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ پوری کی پوری مخلوق کائنات انسان کے لیے پیدا کی گئی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ پاک ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے جو کچھ بھی ہے زمین میں، یہ تمہیں سرو کر رہا، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. اقبال نے اس کو یوں بیان کیا کہ تم دنیا کے لیے نہیں آئے ہو، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. اس حقیقت کو ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بیان فرمایا، انما الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے تخلیق کی گئی ہے، وانتم خلقتم للآخرہ، اور تم آخرت کے لیے تخلیق کیے گئے ہو، تم اس دنیا کے باسی نہیں ہو. کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، یا راہ چلتے ہوئے مسافر میں طویل سفر میں جیسے کوئی شخص کچھ دیر کے لیے کسی درخت میں، درخت کے سائے میں تھوڑی دیر انتظار کر لیں، سستا لیں، بس یہ ہے اس دنیا کی زندگی، سفر تو طویل ہے. تو بہرحال دوسری حقیقت جو ہمارے ذہن میں رہے کہ ہم بھیجے گئے ہیں ایک مقصد تخلیق لے کر، یہ تو ایک تمام انسانوں کا اور جنات کا مقصد تخلیق بیان ہوا. اب تیسری اور اہم بات اس حوالے سے مکمل ہوگی کہ یہ ایک امت بھی ہے، ایک امت مسلمہ، امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام، جو ایک عظیم تر مقصد کے لیے دنیا میں برپا کیے گئے. ایک ہے انسانوں اور جنات کا مقصد تخلیق جو سورۃ الزاریات میں آیا، ایک اس امت کا مقصد تخلیق بھی ہے، وہ عظیم امت جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیغمبر کی خواہش رہی کہ اللہ مجھے آخری نبی کی امت میں شامل فرما. اتنی فضیلت ہے اس امت کی، اور یہ امت فضیلت والی کس بنیاد پر ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہو بہترین امت، بہترین لوگ، بہترین گروہ، ہم مقصد گروہ، کرتے کیا ہو، بہترین کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ان چیزوں کی یاد دہانی کروانا ضروری ہے. لیکن یہ سارے دینی فرائض ادا کرنے کے لیے ایک ٹائم پیریڈ ہے جو ہمیں دیا گیا، موت، اس سے پہلے پہلے ہم نے اپنے فرائض ادا کرنے. موت کا تذکرہ مہرحال کچھ لوگوں کو پریشان بھی کرتا، لیکن احادیث میں اس کی بڑی ترغیب دلائی گئی ہے. ایک بڑی پیاری حدیث ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا جیسے لوہے پہ زنگ لگتا. بڑی خوبصورت مثال ہے، جو ٹیچنگ کرتے ہیں وہ اس میتھڈولوجی کی سمجھتے ہیں کہ ٹیچر جو ہوتا ہے، اچھا معلم، وہ مثالوں سے بات کو سمجھا دیتا. بہت مشکل باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی، اس کے لیے ایگزامپلز دی جاتی ہیں، بات سمجھ میں آ جاتی ہے. لہذا دل پہ زنگ کیسے لگتا ہے، عام سمجھنے والی بات تو نہیں، دل کیسے زنگ لگتا؟ حضور نے مثال دی جیسے لوہے پر زنگ لگتا ہے جب اس پر پانی لگ جاتا، تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں اس طرح زنگ لگے گا، اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کم ہو جائے گی. لیکن صحابہ کے سامنے جب یہ سوالات، یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں، تو ان کے سوالات بڑے عملی نوعیت کے ہوتے، پریکٹیکل کوشچنز ہوتے تھے. زنگ کی نوعیت نہیں پوچھی انہوں نے، ہم ہوتے تو پہلے پوچھتے ہیں زنگ کس رنگ کا ہوگا، کیسا ہوگا، کہاں سے آئے گا، جیسے بنو اسرائیل نے سوالات کیے. حکم دیا گیا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو، گائے ذبح نہیں کرنی تھی تو سوالات کیے، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کتنی ہو، وغیرہ وغیرہ، ساری چیزوں کے جواب آئے، بمشکل اسی کو ذبح کرنا پڑا. فذبحوها وما کادوا یفعلون، ذبح تو کی، کرنے والے نہیں تھے. تو ایسے ہی صحابہ کرام کا طرز عمل عملی نوعیت کے سوالات ہیں. کتنا پیارا سوال کیا کسی صحابی نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. فرمایا دلوں پہ جب زنگ لگ جائے تو ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ اگر تلوار پر زنگ لگتا ہے تو ہم اس کو اس کی کلہی کروا لیتے ہیں، دوبارہ زنگ اس کا اتار دیتے ہیں، دھار لگا دیتے، کلہی کرا دیں، پھر سے نہیں ہو جاتی. تو اگر دلوں پر زنگ لگ جائے تو ما جلاؤہا یا رسول اللہ، اس کی جلا بتائیے، علاج بتائیے. اس پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جو الفاظ ہیں بڑے اہم ہیں، حضور نے فرمایا کثرت تلاوت القرآن، قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرو، یہ دلوں کے زنگ کو اتارنے والی ہے. وذکر الموت، اور موت کا تذکرہ کیا کرو، بار بار یاد دہانی، موت کی کہ مرنا ہے، جانا ہے، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. بہرحال جمعے میں جو اصل ذمہ داری ہے، جیسے میں نے عرض کیا، وہی نہیں باتوں کی ہے. لہذا دوسری آیت جو پڑھی گئی سورہ جمعہ کی، قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فرار حاصل کرتے ہو، جس کا تذکرہ نہیں سننا چاہتے. بعض لوگ تو کہتے ہیں یار کیا موت کی بات کر رہے ہو، اچھی بات کرو. اچھی بات سے مراد موت کی بات کرنا اچھی بات ہی نہیں. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، وہ تم سے ملاقات کر لے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو ظاہر اور غائب تمام چیزوں کا جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، آخری بات فیصلہ کن، وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو، کیا کیا تم نے، کہاں سے پیسہ کمایا، کس کس کا مال جمع کیا، کتنی آف شور کمپنیز میں اپنا دنیا اپنے ملک کا مال انویسٹ کیا، کہاں سے کھایا، کہاں سے کمایا، کس کا حق مارا، یہ ساری تفصیلات وہ تمہیں بتا دے گا، وہ ریکارڈڈ ہے اس کے پاس. یہاں نیب والوں کو یا عدالتی کاروائی میں پیسے دے دلا کر بچ بھی جاؤ تو بہرحال قیامت کے دن بچنے والے نہیں ہوں. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ بتائے گا تمہیں تم کیا کر کے لائے ہو. تو بہرحال موت کی تیاری کے لیے کریں کیا، تذکرہ تو ہو گیا موت آنی ہے، چند اعمال ایسے ہیں جس کا بہرحال مشاہدہ کرنا بہت ضروری ہے. کل اتفاق سے ایک ہاسپٹل جانا ہوا، میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کبھی کبھار جانا چاہیے، ہاسپٹل بھی جائیں قبرستان بھی جائیں. ہر جمعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ قبرستان جایا کرتے تھے، قبر کی جو یاد ہے وہیں جا کر ہوگی، یہ ہے وہ جگہ جہاں آنا ہے. اسی طرح اس سے پہلے کا مرحلہ ذرا ہاسپٹل بھی دیکھ لیں، ہاسپٹل بھی قبرستان سے کم تو نہیں ہوتے، فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں ڈاکٹرز لوگوں کو آسانی سے موت آ جائے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کرتے. کرتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے، زندگی موت کا اختیار اس کے ہاتھ میں. لیکن بہرحال کچھ ہاسپٹل ایسے ہیں جو گورنمنٹ کے ہیں خاص طور پر، ان کا ذرا جا کر مشاہدہ کر لیں تو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے بہتر حالات میں رکھا، بہت بہتر حالات میں الحمدللہ. جب دیکھتے ہیں مریضوں کو جا کر، کڈنی پیشنٹ ہے، لیور پیشنٹ ہے، فلاں پیشنٹ، اور ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا، یہ تکلیف دیش ہے. کیا ہے تو بیمار ہے، مریض بیمار ہے، اس کے متعلقین پریشان ہو رہے ہیں اور کوئی پراپر ٹریٹمنٹ ہے ہی نہیں، کوئی پرسان حال ہی نہیں، یہ زیادہ تکلیف دہ بات ہے اسلامی ریاست میں خاص طور پر. کینیڈا جائیں، دنیا کے اور ممالک میں جائیں، وہاں اس طرح کی پریشانیاں نہیں ہیں، کوئی بھی ہو، وہاں ویلفیئر سسٹم ہے جس کی وجہ سے سب کو کم از کم ٹریٹمنٹ تو مل رہا ہے انسانی سطح پر، یہاں تو بہت برا حال ہے. بہرحال اس سے کچھ ذہن بنا کے کچھ تذکیر و یاد دہانی ہو موت کی بھی، ہم نے بھی بہرحال مرنا تو ہے، ڈیفینس کے لوگ بھی مرتے تو ہیں، چاہے کہیں بیکورڈ علاقہ ہو یا ڈیفینس، موت تو سب کو آتی ہے. بلاخر ڈیتھ از اے لیولر، موت سب کو بالکل برابر کر دیتی ہے، چاہے کوئی کروڑ پتی ہو یا کوئی عام آدمی ہو، موت سب کو برابر کرتی ہے. اور موت کے بعد کا مرحلہ ہے جو فیصلہ کون ہے اہم تر ہے. تو بہرحال اس کی یاد دہانی، تذکیر، اس کے لیے جیسے میں نے عرض کیا، موت کو ہر وقت یاد رکھنا، کسی کی کسی وقت بھی آ سکتی ہے، جس کے لیے تیاری ہے کہ انسان اپنے فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرے، جو رب نے فرض قرار دے دیا اس کو لازماً ادا کرے، اس میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے اس کی ادائیگی کا اہتمام کرے یا معافی مانگے کم از کم. اس کی تفصیلی بحث ہے، انشاءاللہ آئندہ کبھی بات کریں گے. دوسری شہر جو بڑی اہم ہے, جس طرح توجہ نہیں ہے, میری بھی نہیں تھی, مجھے کسی صاحب نے توجہ دلائی, کہ اگر کسی کا کوئی حق ہے, قرض لیا ہے یا کوئی اور حق ہے اس کا, وہ لازمن یا تو دے دیجئے یا اسے معاف کروا لیجیے. کیونکہ موت کے بعد مقروض کا معاملہ نسبتاً سخت ہے, چاہے وہ شہید بھی ہو فی سبیل اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے, پہلے پوچھ لیتے ہیں اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں, قرض ہے تو کوئی ادائیگی کا اہتمام کرنے والا ہے, کوئی ذمہ داری لے لیتا تھا تو نماز پڑھا دیتے تھے, کوئی قرض بھی نہیں, کوئی ہے بھی نہیں دینے والا, تو پھر فرماتے تھے اپنے بھائی کی نماز جنازہ خود ہی پڑھ لو. مراد یہ ہے, توجہ اس طرف دلانی مقصود ہے, کہ اگر کسی کا کوئی حق ہے تو وہ ادا کر دیجئے. اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق دے. کوشش کریں کہ اپنے دل میں کسی کے خلاف بغض, عداوت, کینہ, دشمنی نہ رکھیں, کسی کو معاف کر دیں اللہ, فی سبیل اللہ, اللہ کے لیے, جس نے حق مارا بھی ہے معاف کر دیجئے, رب کائنات ادا فرما دے گا. اپنے دل کو صبح شام لوگوں کے بغض اور عداوت اور دشمنی سے پاک کر لیجئے, کیونکہ جب تک دل میں یہ بیماریاں رہیں گی, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, کسی کی دشمنی ہے, اللہ کی محبت نہیں آ سکتی. اللہ کی محبت پاکیزہ جگہ آتی ہے صرف, اور وہ پاکیزہ جگہ یہ دل ہے. دل میں اگر یہ نجس اور ناپاک چیزیں ہوں گی, اللہ کی محبت نہیں آ سکتی. لہذا کوشش کریں کسی کا بھی معاملہ ہے اس کو معاف کر دیں, دل کو پاک کر لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کے لیے. اللہ پاک اس کی توفیق عطا فرمائے. اب جیسے میں نے عرض کیا تھا, میرے بھائی مرنا ہم سب نے, کوئی انتہائی متقی اور پرہیزگار بھی ہو جائے, انتہا پیغمبروں کے بعد سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار اس امت کے خیر البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اور دیگر صحابہ کرام, سید الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نا اعلیٰ ترین شخصیات ہیں, لیکن بہرحال موت تو ان کو بھی آئی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا موت کی سختی ہے, موت کی سختی ہے, آسان نہیں ہے موت. البتہ اس سختی میں رب کائنات آسانی فرماتا ہے نیک اعمال کی وجہ سے, کلمہ طیبہ کی وجہ سے, سورہ یاسین پڑھنے کی وجہ سے, باوضو رہنے کی وجہ سے, صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے, بہت سارے امپیکٹس جو ہیں وہ موت کے وقت ہی شروع ہو جاتے ہیں. موت کے وقت آسانی فرماتا اللہ سبحانہ و تعالی, البتہ موت کی سختی ہے. میرے بھائیوں, اس ایگزام کے ختم ہونے سے پہلے پہلے کرنے کا کام کیا ہے, بہترین انویسٹمنٹ کیا ہے؟ ایک سمجھدار آدمی ہم اسی کو سمجھتے ہیں نا, جو اپنی تمام تر صلاحیتیں پیسہ جمع کر کے بہترین جگہ انویسٹ کر دے صحیح وقت پر, اور جب بوڑھا ہو تو اب اس کے 10 پلاٹ, ایک بحریہ ٹاؤن میں, ایک فلاں ٹاؤن میں, ایک فلاں ٹاؤن, اب وہ بڑا اطمینان سے بتاتا میں نے صحیح وقت پہ انویسٹمنٹ کی تھی, جب میرے بچے چھوٹے تھے میں نے فلاں جگہ انویسٹمنٹ کر دی, اب میرے لیے کوئی ٹینشن نہیں. ہم سمجھتے ہیں بڑا ذہین آدمی تھا, بڑا جینیس تھا, اس نے کیا پلاننگ کی زبردست. میرے بھائیوں, یہ پلاننگ دنیاوی اعتبار سے ہے. پیغمبر کے الفاظ سن لیجئے, آپ کو اندازہ ہوگا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار آدمی وہ ہے, دانا, کیس, جینیس, وہ آدمی ہے کہ جو اپنے نفس کو سمجھے, نفس کی شرارتوں کو سمجھے. وعمل لما بعد الموت, اور موت کے بعد کی جو اصل زندگی ہے اس کے لیے عمل کرے, جو اصل انویسٹمنٹ ہے. اب آئیے ذرا آخری 5 منٹ میں غور سے دیکھیے, آپ کی اس وقت ورتھ کیا ہے؟ ہر انسان اپنی ورتھ جانتا ہے نا, بلکہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کچھ لوگ, میں اتنا قیمتی آدمی ہوں, میں پر آور اتنے پیسے لیتا ہوں, اتنے ڈالر لیتا ہوں. لہذا آپ کی سب سے زیادہ جو صلاحیتیں ہیں, میکسیمم صلاحیتیں, تو اس کا خریدار کون ہے؟ ہم عام طور پر اپنی ان صلاحیتوں کو دنیا کے عوض بیچ رہے ہیں, ملٹی نیشنلز خریدتی ہیں ہماری صلاحیتوں کو, بلکہ خرید کے ہمیں غلام بنا لیتی ہیں. بعض لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی, لیکن حقیقت یہی ہے. ساری دنیاوی سہولتیں فراہم کر کے ہماری تمام تر صلاحیتیں خرید لیتی ہیں, اب ہم ان کے غلام ہیں, وی آر دا سلیوز. آپ کو گاڑی چاہیے, گاڑی لے لیجیے, تنخواہ اتنی ملے گی, گھر یہ مل گیا, اب آپ کہیں جانے کے قابل نہیں, آپ ہمارے ہیں, ہم کو سرو کریں گے. کسی نے بڑا خوبصورت لکھا کہ پہلے زمانے کے غلام ہوا کرتے تھے, ساؤتھ افریقہ یا وہاں سے لاتے تھے, ان کو لوہے کی زنجیریں باندھا کرتے تھے. آج یہ ملٹی نیشنلز ہماری بہترین صلاحیتیں خریدتی ہیں, سونے کی زنجیریں باندھتی ہیں، باندھتی زنجیریں ہی ہیں سونے کی ہیں، بڑے شوق سے پیر میں لگی ہے تو ہاتھ بھی دے دیتے ہیں، یہاں بھی باندھ دیجئے پلیز. تو بہرحال ہماری صلاحیتوں کے خریدار یہ دنیاوی لوگ بھی ہیں. لیکن میرے بھائیوں ذرا غور کرو، ہماری ان صلاحیتوں کا خریدار رب کائنات بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ التوبہ میں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جان اور مال خرید لیے جنت کے عوض. اب اپنی جان اور مال اگر جنت کے عوض بیچنی ہے تو بھائی اللہ کے حوالے کرنا ہوگا اپنے آپ. اور آپ غور کیجئے اس وقت سب سے بہترین کرنے کا کام کیا ہے، ہماری ذہین جو صلاحیتیں ذہانت پر مبنی بہترین صلاحیتیں کہاں لگنی چاہیے، اس کے لیے دو اقوال پڑے تھے نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلما، تمہارے درمیان سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں. بخاری کی روایت، عثمان بن عفان اس کے راوی، سند کے اعتبار سے مستند ترین، اور جو بات بیان ہو رہی ہے اس سے بہتر تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی پیغمبر کی بات. خیرکم من تعلم القرآن، تمہارے درمیان سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں، وعلمہ، اور اس کو دوسروں کو سکھائیں. میرے بھائیو اس وقت جو تحریکیں بھی قرآن سیکھنے سکھانے کی محنت کر رہی ہیں، خدا کے واسطے ان کی مدد کیجئے، ان کا ساتھ دیجئے، ان کے ساتھ تعاون کیجئے. یہ اس وقت کرنے کا سب سے بہترین کام ہے. الحمدللہ کوئی تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر اسران احمد صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ اپنی ساری زندگی اسی تعلیم و تعلم و قرآن میں گزار دی. تقریباً 50 سال رب کائنات نے ان کو موقع دیا تعلیم و تعلم و قرآن. بعض لوگ تو طنز کرتے تھے، محترم ڈاکٹر صاحب تو قرآن کے قوال ہیں. اچھا بھائی قوال ہی صحیح، قرآن ہی بیان کیا یا نہیں؟ امت گواہی دے اس بات کی ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ قرآن بیان کیا. اب ڈاکٹر صاحب نے جو تحریکیں برپا کی الحمدللہ، اس میں ایک بڑی بہترین تحریک انجمن خدام القرآن کے تحت، یہ قرآن اکیڈمیز کا سلسلہ ہے الحمدللہ. اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بات بیان کی جا رہی ہے کہ اس مرتبہ کراچی میں 40 مقامات پر دورے ترجمہ قرآن اور خلاصہ قرآن کا پروگرام ہوا بحمدی تعالیٰ کراچی میں. پورے پاکستان میں تقریباً 140 مقامات پر، صرف کراچی میں 40 مقامات پر، کراچی کے ہر ٹاؤن میں بحمدی تعالیٰ چھوٹے بڑے 40 پروگرام ہوئے بحمدی تعالیٰ. یہ ڈاکٹر صاحب کی برپا، جو محترم ڈاکٹر صاحب کی جو برپا کرتا تحریک ہے الحمدللہ اسی کا حاصل ہے. اور ان 40 مقامات میں سے 38 مقامات پر وہ حضرات دورہ ترجمہ قرآن اور خلاصہ تراویح کا پروگرام کر رہے تھے، جو اکثر و بیشتر 1 سالہ کورسز جو ہوتے ہیں قرآن اکیڈمی کے اس سے گزرے ہوئے ہیں الحمدللہ. لہذا اب میری آپ سے گزارش ہے، اب اس گزارش کو ذرا غور سے سنیے گا، یہ قرض ہے ایک طرح سے ڈاکٹر صاحب پر جو ہم نے ادا کرنا ہے. نمبر 1، آپ میں سے جو باصلاحیت ہے اور وقت فارغ کر سکتا ہے، بزنس کمیونٹی خاص طور پر 11-12 بجے جاتے ہیں، 1-1-2-2 بجے جاتے ہیں آفس کے لیے، صبح 9 بجے سے 1 بجے کے درمیان 4 گھنٹے کا یہ کورس ہوتا ہے. اس میں بیسک عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، احادیث پڑھائے جاتے ہیں، بڑا ہی کمپریہنسو کمپیکٹ قسم کا یہ کورس ہے، خاص طور پر جو گریجویٹس ہیں ان کے لیے، تاکہ 1 سال میں اتنی عربی زبان ضرور سیکھ لیں سمجھ لیں کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں، دعا مانگ رہے ہوں، اسی طرح خطبات جمعہ ہم سن رہے ہوں، یا رمضان المبارک میں تراوی پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہوں، تو کم از کم اللہ کا کلام ہماری سمجھ میں آ رہا ہو کہ اللہ پاک ہم سے کیا ارشاد فرما رہا. یہ تو کم از کم لیول ہے. پھر اور جو باصلاحیت لوگ ہیں آگے بڑھیں اور سیکھیں سکھائیں، اپنے آپ کو فارغ کریں تعلیم اور تعلم قرآن میں، دروس درس قرآن اور دائی قرآن بننے کی توفیق ملے، اللہ پاک اس سے اور آگے بڑھے انشاءاللہ سب کے لیے موقع ہے. تو پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ خود تشریف لائیے، پڑھیے اس میں، اپنے بچوں کو خاص طور پر 18-18 سال 20-20 سال ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، 20 سال بعد ملتا کیا؟ بچے نے ساری تعلیم حاصل کر لی، اس کو ملتا کیا؟ ذرا اس تعلیمی نظام پر غور کیجئے گا، یہ طنز نہیں ہے، حقیقت بیان کر رہا ہوں. ایک کاغذ کا ٹکڑا جو 20-22 لاکھ آپ کے لگے ہیں، اس کی ایک رسید ہے کہ یہ بچے نے حاصل کر لیا، یہ MBA کر لیا، MS کر لیا، MBB کر لیا، جو بھی کر لیا، لیکن کیا یہ تعلیمی نظام ہمارے بچوں کو اخلاقی اعتبار سے تیار کر رہا ہے؟ روحانی اعتبار سے کوئی گائیڈنس دے رہا ہے؟ کوئی ایک اچھا باعمل مسلمان بنانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اکثر و بیشتر اللہ ماشاء اللہ ایسا موقع ہی فراہم نہیں کیا جاتا. وہاں ایسا ماحول ہے کہ اگر گھر میں کوئی خیر ہے بھی تو یونیورسٹی میں جا کر وہ سارا خیر برباد ہو جاتا ہے اکثر و بیشتر اللہ ماشاء اللہ. تو بہرحال اپنے بچوں کو ہم کہاں لگا رہے ہیں یہ فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے. قیامت کے دن اپنے بچوں کے بارے میں ہم نے جواب دہی کرنی ہے. پیغمبر کی حدیث ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک رائی ہے, نگہبان ہے, اور تم میں سے ہر ایک کو اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے. تو اپنے بچوں کو کہاں لگا رہے ہیں, کیا تعلیمی نظام ہے جو کہ ہم ان کو دے رہے ہیں, اس کے بارے میں سوچئے. بہرحال اگر آپ کے اولادوں میں سے آپ کے کولیگز ہیں, آپ کے کزنز ہیں, آپ کے اگر جو آنرز ہیں بہت بڑی بڑی کمپنیز کے, ان کے اندر دیکھیے کوئی باصلاحیت لوگ ہیں تو ان کو فارغ کیجئے ایک سالہ کورسز کے لیے, اسکالرشپ دی جاتی ہے تاکہ وہ یہاں آ کر دین سیکھیں. اب ایک ہی مطالبہ آپ سے ہے, فارغ کیجئے اپنے آپ کو, وقت کو, اپنے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہمیں اپنی صلاحیتیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. چار مقامات پر الحمدللہ کراچی میں یہ اس مرتبہ شروع ہو رہا ہے. ڈیفینس میں اس جگہ, گلستان جوہر میں الحمدللہ, کورنگی میں پہلی مرتبہ الحمدللہ, انجینئر نوید احمد صاحب کا لگایا ہوا پودا قرآن مرکز اب ایک مرکز الحمدللہ بن چکا ہے, بڑا ہی زبردست الحمدللہ. وہاں پر پہلی مرتبہ یہ ایک سالہ کورسز لانڈی کورنگی شاہ فیصل اور ملیر کے لوگوں کے لیے, یہ ڈسٹینس بہت زیادہ تھا وہاں شروع کیا جا رہا. اور چوتھا مقام شہر کا بالکل مرکز ہے یاسین آباد, 90 کے بالکل قریب, بالکل مین شہر کے اندر فیڈرل بے ایریا میں الحمدللہ یہ سلسلہ ہے. اب آپ حضرات سے گزارش ہے اپنے احباب تک اس میسج کو پہنچائیے, ہمارا ساتھ دیجیے, اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات.